السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک میں نے تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آج میں نے سورہ نساء کی ان آیات کا انتخاب کیا ہے جو گزشتہ سبق میں میں نے منتخب کی تھی. اور ان آیات کو میں نے کیوں منتخب کیا تھا، اس کی وجہ میں نے اپنے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تھی. یہ آیات سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 42 تک ہے، یعنی 36 سے لے کے 42 تک. اس کے سیاق میں اس کے پچھلی جو آیات تھیں اس کے بارے میں بھی گزشتہ ان آیات سے ان آیتوں کا کیا ربط ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ گزشتہ سبق میں آیا تھا. بس یاد دہانی کے طور پر اشارے کرتا ہوں کہ سورہ نساء کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے تقوی اور اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے سے شروع ہوئی تھی، اور حقوق کے ادا کرنے کی بات شروع ہی میں بیان کر دی گئی تھی. حقوق میں سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق زیادہ سے زیادہ بیان کیے. جو آیات شروع میں سورہ نساء کی آئی ہیں اس کے اندر بڑے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی بات فرمائی. وہی سلسلہ چلتا رہا اور درمیان میں ایک بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کا ذکر فرمایا اور وراثت کے حقوق بیان فرمائے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سے میں نے گزشتہ سبق میں شاید یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ سورے کو جس انداز میں یہاں بیان فرمایا ہے، اس سورے کی دو تقسیم ہیں. اس کا ایک پہلا حصہ ہے اور ایک دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں 13 یا 14 احکامات اللہ تعالی نے بیان فرمائے سورہ نساء سے لے کے یہاں تک، اور اس کا آخری حکم جو تھا وہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علیہ تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پہ خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. جس کی تفصیلات آپ نے حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب دامت برکاتہم کے سبق میں سنی تھی، وہ میرے انتخاب کرنے کا یہی اصل ذریعہ اور سبب بھی بنا تھا. اللہ تعالی نے سورہ نساء کے پہلے حصے کو 13 احکامات پر منقسم فرمانے کے بعد درمیان میں پھر ایک مرتبہ توحید والی بات فرمائی، ایمان والی بات فرمائی، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پر زور دیا. اس لیے کہ یہ حقوق وہی آدمی ادا کر سکتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو. اللہ پر ایمان نہیں ہوگا اور آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو چاہے کتنا بھی بڑا عمل کر لے وہ اللہ کے نزدیک مقبول بھی نہیں ہوگا. اس لیے پھر اللہ تعالی اپنی عادت کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق درمیان میں ان 13 احکامات کے بعد میں پھر اپنی عبادت اور عام حقوق کا بیان پھر فرمایا. اس کے بعد پھر آگے چلنے کے بعد ایک دو رکوع کے بعد میں پھر وہاں سے تقریباً 9 یا 10 احکامات ایسے بیان فرمائے جو نگرانی کرنے والے لوگوں کے لیے، جیسے گھر کا نگران باپ ہوتا ہے تو باپ کو کیا احکامات ہونے، اس کو کیا کن باتوں کی نگرانی کرنی چاہیے. ادارہ ہے تو ادارے میں جو بڑا ہے اس بڑے کو کیسی نگرانی کرنی چاہیے. محلہ ہے تو محلے میں کوئی بڑا ہے، ملک ہے تو ملک کا بڑا ہے، تو ان بڑوں کو اپنے ماتحتین اور اپنی رعایا کے سلسلے میں کیسی کیسی باتوں کی رعایتیں کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں کیسی نگرانی کرنی چاہیے، ان کو نو احکامات کے تحت میں اللہ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد یہ سورہ نساء پھر دوبارہ ایک مرتبہ توحید پر ختم ہوتا ہے. ابتدا ہوئی توحید سے، درمیان میں معاملات کی بات آئی، حقوق کی بات آئی، پھر درمیان میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ کی بات آئی، پھر کچھ اشارے اللہ میاں نے حقوق کے بارے میں کیے، پھر سرپرستوں کے لیے نگرانوں کے لیے کچھ احکامات بیان فرمائے، پھر آخر میں سورہ نساء کو توحید پر اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پر ختم فرمایا. تو وہ 13 احکامات کے بعد درمیان کی یہ آیتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے اوپر ایمان لانے اور کچھ عام حقوق انسانوں سے متعلق اور دیگر کچھ حقوق اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس میں گزشتہ سبق میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تک شاید ہمارا سبق ہوا تھا. حافظ سلیمان صاحب بہت غور سے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی پورا کرتا یا نہیں ماروں تیرے کو. بھائی اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی اور فضل سے آپ اگر دعا فرما دیں تو پھر شاید کچھ بات میری گاڑی چل جائے گی، ورنہ یہ جگہ پر تو میں جیسے ہی بیٹھتا ہوں تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ میری آنکھوں میں پھر جاتے ہیں. بہت کٹھن ہوتا ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے، اور میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی تھی، مگر کیا کروں کہ آپ لوگ مجھے معاف نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں تیرے کو تو یہ سزا ہونی ہی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو بوجھ تیرے اوپر بھی تو ہونا چاہیے. خیر آپ لوگوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ جو بھی کہلوا دے، تھوڑی بہت اپنے مستادوں سے اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہی آپ کو انشاءاللہ عرض کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندو اللہ کی عبادت کرو. اس کے اندر توحید آئی، اللہ پر ایمان لانا آیا. ولا تشریکو بھی شیا، اور مت شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا کا مطلب اللہ کے حقوق ادا کرو. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو. تو یہ ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی انداز میں فرمایا کہ اللہ کے حقوق ادا کرو. سارے حقوق اللہ کے جو بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ ہمارے سامنے اللہ نے بیان فرمائے، وہ پورے اللہ کے حقوق ادا کرو. ان حقوق میں سب سے بڑے دو حق ہیں، ایک اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرے اللہ کی مان کے چلنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کا دھیان کرنا، دل میں اللہ کو بسا لینا، یہ ہے اصل معاملہ. یہ سب تگو دو کا نتیجہ جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دل میں بس جائیں. بس اللہ میاں ہم کو نماز پڑھوا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم کو صبح شام تک اٹھ بیٹھ کروانا ہے، نہیں. اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تو مجھے یاد کرنے والا بن جا. صرف نماز کی حد تک نہیں، یہ نماز کے ذریعے سے ایسی تربیت ہو جائے تیری کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی میں تجھے یاد رہوں. اقیم الصلاۃ لذکری، بندو میرے نماز قائم کرو اس لیے تاکہ میں یاد رہوں. خالی مسجد میں نہیں، خالی نماز کی حد تک نہیں، خالی رمضان کی حد تک نہیں، خالی فلاں 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 حد تک نہیں، بلکہ لذکری میری یاد کے لیے قائم کرو. اور اللہ کی یاد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد، یہی اصل ہے ساری محنتوں کا، سارے مجاہدوں کا، ساری ریاضتوں کا، سارے حقوق کے ادا کروانے کا واحد مقصد اگر نتیجہ دیکھیں آپ تو بس یہی ہے کہ ایک اللہ یاد رہے. بس اسی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کئی طرح سے بیان فرماتے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے بندو میری عبادت کرو اور پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائی تھی. ان کی 10 نصیحتیں اس وقت کی بہت مشہور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ. حضرت معاذ بیٹھ گئے. اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کی نکیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے کے چلتے رہے. حضرت معاذ نے فرمایا رسول اللہ یہ کیا ہے, میں کود جاؤں, میں اتر جاؤں, میرا جی تو نہیں جا رہا ہے کہ میں بیٹھوں اور آپ میرے نیچے چلتے رہیں. آپ تو رسول اللہ ہیں, میرے بڑے ہیں, آپ کی وجہ سے تو میں اللہ تک پہنچ سکتا ہوں, میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں, پھر آپ کی بیعت بھی اگر کروں گا تو میرے ایمان کا کیا ہوگا, میں ایسا تو بے ادب نہیں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نیچے اتر جاؤں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بیٹھے رہو. یہ تین مرتبہ فرمایا, تین مرتبہ حضرت معاذ بے چین ہو گئے. اصل میں ان کے اندر ادب تھا نا, اخلاق تھے نا, بڑے کو بڑا سمجھتے تھے, اور وہ بھی بڑا اس زمانے میں سب سے بڑا, بلکہ زمانوں میں سب سے بڑا, انسانیت میں سب سے بڑا, خدائی کے بعد سب سے بڑا. اس بڑے کا ادب ان کے دل میں تھا. آج کل ہم لوگوں کو چونکہ ادب یاد نہیں رہا, ادب ہمارے ذہنوں میں سے نکل گیا, اس لیے ہم کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسا کرتے نہیں, اسی لیے ہمارا ذہن کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے میں کے بعد ہجرت میں جا رہے تھے, غار سے نکل کے جب چل رہے تھے, تقریباً 7 دن تک چلنا پڑا, بعض روایت کے اعتبار سے 6 دن چلنا پڑا. تو اس میں کیسا چلتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ خیال فرمایا آپ لوگوں نے, سیرت ہم پڑھتے ہیں, اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فاصلے پہ چلتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سانس کی وجہ سے تکلیف ہو. میں سانس لوں, میں چلنے میں میرے کو سانس لینا پڑے, اور میری سانس کی وجہ سے کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو, اس لیے اتنا فاصلہ میں رکھتا تھا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا, کبھی حضور کے پیچھے چلتے تھے, کبھی حضور کے آگے چلتے تھے, لیکن فاصلہ رکھ کے چلتے تھے کہ میرے چلنے کی آہٹ سے, میرے چلنے کے طریقے سے, میری آوازوں سے, میری سانس سے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. یہ خیال تھا حضرات صحابہ کرام کا, اللہ نے نوازا ان کو, اس لیے آداب ہونے چاہیے. بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم بیٹھے رہو, میری باتیں سنتے رہو. اب ایک آدمی اپنے محبوب, حضرت معاذ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے, ایک عاشق اپنے محبوب سے چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں, اور محبوب منع کر رہا ہے نہیں تو یہ نہیں کرنا ہے, تو اب وہ عاشق کیسا رہے گا؟ ایسا ہی رہے گا جیسا کہ مچھلی میں سے پانی نکال دیے تو پانی میں سے اگر مچھلی نکال دیے تو مچھلی کیسا تڑپتی. حضرت معاذ بھی ویسے ہی تڑپ رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہیں, تم کو بیٹھنا ہے, میری باتیں سننا ہے. بس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے گئے. اس میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ معاذ اللہ کی عبادت کرنا, اور ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, چاہے تمہیں غرق کر دیا جائے, چاہے تمہیں ہلاک اور قتل تو تمہیں جلا دیا جائے, کچھ بھی کیا جائے, مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اب اس کے بعد پھر وہ حدیث پڑھی جائے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جنت واجب ہو گئی. واہ, من لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے. انہوں نے پوچھا افلا ابشر به الناس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ سنا دوں کہ بھائی دیکھو شرک سے بچ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, کتنی بڑی خوشخبری ہے. حضرت معاذ تڑپے اور بولے کہ میں سنا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تبشروہم فیتکلوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, نہیں معاذ نہیں, تم اگر یہ خوشخبری سنا دو گے تو لوگ اعمال کرنے میں سستی کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، شرک سے اپنے آپ تو بچا لیں گے اور میری اس بات پر خالی یقین کر کے رہ جائیں گے اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین میں سستی کرنے لگیں گے، وہ لوگ پھر اتنی سستی کریں گے کہ میری اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، ان کو عمل کرنے دو، ان کو عمل کرنے دو. بہرحال میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں اور اللہ کے احکامات میں اور اللہ تبارک و تعالی کے نتائج میں کسی کو کسی بھی طرح سے شریک نہیں ٹھہرا. ہم لوگوں نے بہت سی مرتبہ اپنے بزرگوں سے یہ قصہ بھی سنا. خود حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی جمعرات کی مجلسوں میں، مجلس تصوف میں ایک دو مرتبہ سنایا، وہ خود میں نے بھی سنا. اور ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو تقریباً 7-8 مرتبہ میں یہ واقعہ سنا. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا لقب ہی سلطان العارفین تھا. سلطان العارفین، عارف کہتے ہیں، عارف اقبال بھائی نے شاید آگے انہوں نے عارفین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جاننے پہچاننے والا. اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا. اب آپ بولیں گے میں بھی تو اللہ کو جانتا ہوں تو پھر میرا بھی نام عارف ہو گیا کیا؟ نہیں، ابھی ہم جانیں نہیں. وہ جاننا جس کو بولتے ہیں نا، وہ ماننا جس کو بولتے ہیں نا، وہ حضرت صحابہ کرام والا ہے. حضرات صحابہ کرام جانتے تھے، حضرات صحابہ کرام مانتے تھے، حضرات صحابہ کرام پورے کے پورے عارفین کاملین تھے. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بھی وہ عارفین کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، سلطان العارفین تھے. ان کے بارے میں حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن میں 300 نفل نمازیں پڑھتے تھے حضرت. ایک دن میں 300 نفل نمازیں. ہم لوگوں سے تو فرائض بھی ادا نہیں ہو رہی، حضرت جو ہے 300 نفل نماز پڑھتے تھے. فرمایا کہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کے یہ پیشانی کے اوپر جو گوشت ہے نا، یہ گوشت سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نکل گیا تھا. ہڈی پہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے. آج کل کے بچوں کو یہ سب نہیں معلوم، اس لیے کہ ٹیکنالوجی ان کی منع کرتی ہے ان چیزوں کو. لیکن آج کل ٹیکنالوجی بھی آج کل وہ پرانی باتیں ساری ثابت کر رہے ہیں آہستہ 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 آہستہ. خیر، حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو سو گئے تھے، پیٹ میں درد ہوا ان کو. صبح اٹھے، حسب معمول اپنے معمولات میں لگے رہے، ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، مجلس میں آ کر بیٹھے تو حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر کچھ تھکان کے آثار اور کچھ جو ہے درد کے آثار ان کے چہرے پر تھے. تو جو مخلص مرید ہوتا ہے وہ فوراً دیکھ کر تاڑ جاتا ہے کہ روزانہ تو میرے حضرت ایسے نہیں رہتے تھے، میرے حضرت کا چہرہ تو حشاش بشاش ہوا کرتا تھا، ان کا چہرہ ایسا نہیں رہتا، یہ چہرہ تو کچھ 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 کہہ رہا ہے، کچھ غمازی ہے اس کے اندر، پیچھے کوئی بات ہے. تو چاہنے والوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کہ کچھ تکلیف ہے کیا؟ حضرت کی زبان سے نکل گیا کہ ہاں کل رات دودھ پی لیا تھا، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. ہاں کل رات دودھ، کچا دودھ پی لیا تھا، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. اپنے پیٹ کے درد کی نسبت حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے دودھ کی طرف کر دی تھی. یہ نسبت میں اور آپ کرے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہاں فہرست میں. لیکن جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درجات والا ہوتا ہے، اس کو تو ایک ایک بات تول تول کے اور ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ بولنی پڑتی ہے. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ تھا، حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کا پورا دن گزر گیا. رات میں سو گئے تو خواب میں حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کے حشر کا میدان آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں، تم ہمارے مقرب ہے، تمہاری زبان سے اتنی بھی بے احتیاطی کے ساتھ اب باتیں نہیں نکلنی چاہیے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس کو تو ایک ایک بات اپنی زبان سے احتیاط کے ساتھ نکالنی چاہیے. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے رات میں جو خواب دیکھا تو اس خواب میں حشر کا میدان لگ گیا. ہر آدمی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نفسہ نفسی میں بھاگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائن لگا دی ہے کہ حساب کتاب لے رہے ہیں سب کا, اس میں ان کا نمبر آ گیا حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کا. اللہ نے پوچھا کہ بولو ذنون بتاؤ کہ تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے, فرمائے اللہ دنیا سے اور آپ کے لیے میں لاؤں؟ اللہ اکبر, آپ نے تو فرمایا دنیا جیفا یا مردار کتے کی طرح ہے, مردار کتے کی طرح چیز آپ کے دربار میں میں لا سکتا ہوں؟ وہاں سے میں کوئی چیز یعنی بیت الخلاء سے کوئی چیز لائے کیا میرے لیے پوچھے جیسا ہوا ہو؟ گندگی کی جگہ سے کوئی چیز لائے کیا تم؟ یہ طرح یہ سوال ہو گیا گویا. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پہ یہی سمجھ تو بولے ذنون کیا لائے تم میرے لیے دنیا سے؟ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دے کر فرمایا اللہ کچھ تو نہیں لایا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں بولے کہ 300 رکعتیں روزانہ پڑھتا تھا نا, نہیں 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 یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کچھ نہیں لایا, بس خالی اتنا لایا کہ آپ پر ایمان لایا, آپ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا. ایمان لایا, آپ ایک ہیں, آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, آپ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, کسی بھی نہ شرک جلی کیا نہ شرک خفی کیا, نہ چھوٹا شرک کیا نہ بڑا شرک کیا, نہ شرک اصغر میں مبتلا رہا نہ شرک اکبر میں, بس اے اللہ بس آپ کے ساتھ وحدانیت لے کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو چونکہ ان کی اصلاح کرنی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاک تمہارا ایمان اور تمہاری توحید ہمارے پاس قابل قبول ہے, دودھ والی رات کو یاد کرو. بس اتنا کہنا تھا, ان کا خواب ختم ہو گیا, اٹھ گئے گھبرا کے. دودھ والی رات کو یاد کرو جو گزشتہ دودھ والی رات تھی, کیا کہ تم نے اپنے درد کی نسبت ہماری طرف نہیں کی بلکہ تم نے درد کی نسبت دودھ کی طرف کر دی, یہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے. ایک کافر بول دے تو چل جاتا, اس لیے کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے. ایک کمزور ایمان والا فاسق فاجر کہہ دے تو چل جائے گا, لیکن جو کامل ہوتا ہے, جو ہمارے پاس درجات والا ہوتا ہے, اس کے تو یہ لائق نہیں ہے. اور آگے چلوں, یہ تو حضرت ذنون مصری تھے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسی پکڑ فرمائی؟ ارے وہ بولے اسی واسطے حضرت خضیر علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ تین قصے ملے, اگر وہ نہیں بولتے نا تو حضرت خضیر بھی نہیں آتے تھے قرآن میں شاید, وہ تو اللہ کو ہی معلوم, لیکن بظاہر جو اسباب بنے وہ بتا رہا ہوں میں. حضرت خضیر علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور ان کی وہ تین باتیں, کشتی والی, لڑکے والی و دیوار والی, یہ ساری باتیں اس کی ابتدا کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے بنی اسرائیل میں, ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, یہ بتاؤ کہ علم میں سب سے بڑا آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا انا. اب اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے علم میں بڑائی کی نسبت اپنی طرف کر لی, اور چونکہ یہ نبی ہیں اور نبی کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی, فوراً پکڑ لی اللہ میاں, بولے نہیں تم کہاں ہیں, تم سے بڑا ایک عالم ہمارا ہے موجود, دیکھو جاؤ اب دونوں. اس کو لمبا سفر کروایا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک لمبا سفر کروایا اور فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یار اے اللہ کے, اے اللہ تبارک و تعالی, وہ آپ کا بندہ کون ہے جو میرے سے علم میں بڑا ہوا ہے؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا کہ میں علم میں بڑا ہوں وہ بالکل صحیح تھا, علم شریعت کے اعتبار سے, ظاہری علم کے اعتبار سے, اور اس زمانے میں نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہوتا, اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا. لیکن اس وقت بھی ان کو یہ بولنا چاہیے تھا, ایک بڑے آدمی تھے, کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے, لیکن بظاہر جو اللہ میاں نے علم مجھے دیا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. اگر ایسی بات ہوتی تو شاید حضرت خضیر علیہ السلام کا قصہ نہ آتا. حضرات مفسرین کرام نے یہی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نہیں تم بڑے نہیں ہیں, تمہارے سے بڑا ایک ہمارا عالم ہے, ایک بڑا آدمی ہے.
وفوق كل ذي علم عليم, ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے. اگر آپ یہ ترتیب بناتے جائیں تو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر پہنچیں گے کہ سب سے بڑا جاننے والے علمی ہو جائے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, حضرات بزرگان دین کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرک جو ہے نا, یہ بہت خطرناک بیماری ہے, آدمی کو جنت سے دور اور دوزخ کے اندر ڈھکیلنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو شرک سے محفوظ فرمائے. پھر ہمارے بزرگوں نے شرک کی کئی قسمیں بیان کی ہے, ایک چھوٹا شرک, ایک بڑا شرک, ایک شرک جلی, ایک شرک خفی, وہ بہت لمبی بحث ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر موقع دے گا تو پھر کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات سامنے آتی رہیں گی. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی مجالس سننے والوں کو تو یہ سب چیزیں معلوم ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے وبالوالدین احسانا, اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو, اچھا سلوک کرو, ان کا ادب کرو, ان کا خیال رکھو. ایک بات بتا دوں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کے واسطے ان کے ایمان والا ہونا بھی شرط نہیں ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا, چاہے وہ مشرک ماں باپ ہوں, چاہے وہ بےمان ماں باپ ہوں, چاہے وہ غیر مسلم ماں باپ ہوں, تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرے. تب بھی یہ اولاد کے اوپر یہ اولاد کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرے, ان کا خیال نہ کرے, ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیان کا دروازہ ہے, تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو, چاہو تو تم اس دروازے کو ضائع کر دو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تم اس کی فرما برداری کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو گے تو قیامت میں اس دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر تم اس دروازے سے تم نہیں جا سکتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اولاد کے واسطے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور جب اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً ان کے لیے دو دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی اس لیے کی کیونکہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا تھا؟ یہ بات غور سے سننے کی, اور آج ہمارے لیے ہمارے دامنوں میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغوں میں اچھی طرح بٹھانے کی ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے ماں باپ کی اس لیے نافرمانی کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ پر پہلے سے ظلم کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا, تین مرتبہ فرمایا, چاہے ماں باپ اولاد پر ظلم کریں, چاہے ظلم کریں, چاہے ظلم کریں, تب بھی اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو جو ماں باپ سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی رضا باپ کی رضا میں, یعنی اللہ خوش ہوتے ہیں جب تمہارا باپ خوش ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے, یعنی اگر تمہارا باپ ناراض ہو گیا تو سمجھ لو کہ تمہارا اللہ میاں بھی ناراض ہو گیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, بہت بڑا مقام ہے ماں باپ کا, ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں, شاید میں اس سے پہلے والے سبق میں بھی کہا ہوں یہ بات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 جگہ غالباً وبالوالدین احسانا کا تذکرہ جو کیا ہے اپنی عبادت کے بعد کیا ہے. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حقوق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو حقوق العباد میں آتا ہے وہ اولاد پر اپنے ماں باپ کا آتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اگر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ابھی تک مشرکہ ہیں لیکن وہ کبھی کبھی میں بیٹی ہونے کے ناطے میرے سے ملنے کے لیے آتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا میں اچھا معاملہ کروں؟ کیا صلہ رحمی کروں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں یاد رکھنا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے شرک کی وجہ سے تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ان کی بے ادبی کرو. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں بہت خیال رکھنا ہے اپنے ماں باپ، خصوصیت سے ان کے بڑھاپے میں. خصوصیت سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے، ہم پر بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم ان کا پورا پورا خیال رکھیں جس طرح وہ ہمارے بچپن میں ہمارا خیال رکھتے تھے. اس کے اندر کوتاہی کرنے والوں کو بہت خطرناک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہیں ماں باپ کے سلسلے میں. قرآن خود کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع کے اندر، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پر تو یہ ہے کہ جب یہ دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو پھر تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان کی خوب خدمت کریں، اور جب خدمت کرنے میں تم تھک جاتے ہو یا ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، چڑچڑاہٹ کی وجہ سے اگر تم کو کچھ زیادہ ہی سہنا پڑے تو تمہاری زبان سے اف تک نہ نکلے. ولا تقل لهما اف، تم خدمت کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، جھنجھلاہٹ کی وجہ سے وہ بار 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 تمہارے ساتھ جو ہے معاملہ کچھ ایسا ویسا کر رہے ہیں، تب بھی تھک ہار کر یا بیزارگی کی حالت میں تمہاری زبان سے اف تک نہ نکلے. یہ یاد رکھو، اوف یہ کیا بات ہے، کیسا بولتے ہم لوگ، یہ تک نہ نکلے تمہاری زبان سے، چاہے وہ خدمت کر کے تھکنے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ بیزارگی کی وجہ سے ہو، چاہے کسی اور وجہ سے ہو، مگر تمہاری زبان سے اوف تک نہ نکلے. ولا تنہرہما، اور ماں باپ کے سامنے کبھی بھی آنکھ اٹھا کر گھور کے ان کے ساتھ بات نہ کرو، اپنے یہ کاندھوں کو اچھال اچھال کے بات مت کرو ان کے ساتھ. ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، جب بھی بات کرنے کی نوبت آئے تو اپنے ماں باپ سے بہت نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. قل لهما قولا کریما، بہت کریمانہ گفتگو کرو، ادب کے ساتھ گفتگو کرو، اپنے کاندھوں کو نچکا نچکا کے، اٹھا اٹھا کے، اور تکبر کے انداز میں یا غرور کے انداز میں یا فقر اور بڑے پن کے انداز میں اپنے ماں باپ سے گفتگو مت کرو. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے اپنے یہ دونوں بازوؤں کو جھکا لو. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی نصیحت کر رہے ہیں اولاد کو، وَقْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے جھکا دو جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی ذلت کے یہ دونوں بازو، ان کے سامنے تم اکڑ کے ٹھہر ہی نہیں سکتے. تمہارا مقام نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے تم کھڑے ہو تو اور سینہ تان کر کھڑے رہو، نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کا بہت بڑا حق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوگ اپنے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کریں گے، اپنے دوست کے پورے حقوق ادا کریں گے، لیکن اگر حقوق ادا نہیں کریں گے تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جب تک وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حق ہیں، اور جب وہ مر جائیں گے تو پھر ان کے اوپر مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حقوق ہیں. بہت لمبی فہرست ہے، ورنہ میں گنا دیتا سبق یہیں پر ختم ہو جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یاد آئی، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا کی تفصیل میں، جہاں پر یہ تفصیلات لکھی ہیں وہاں پر حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آ کر اس نے اپنے باپ کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور فلاں اور فلاں، اور جب گھر کو آتا ہوں تو میرا باپ میرے سے پیسہ کھینچ لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہارے باپ کو بلا کر لو. وہ گیا، اور جا کر وہ اپنے باپ کو بلا کر لایا اتنی دیر میں کہ ابھی باپ آیا نہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس آدمی سے اس بوڑھے سے گفتگو کریں تو اس کی گفتگو کے دوران میں آپ ضرور یہ پوچھیں اس سے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو دل میں تیرے کلمات آئے اپنے بیٹے کے سلسلے میں اور تو نے ابھی ان کلمات کو اپنے زبان پر نہیں لایا اور تیرے کان بھی نہیں سنے ابھی تک، ابھی تیرے دل ہی میں ہیں اور تیرے دماغ میں ہیں، وہ کلمات کیا ہیں وہ آپ ذرا سن لیں. یعنی وہ بوڑھا باپ وہ اپنے بیٹے کی ان حرکتوں پر کچھ اتنا جھنجلا گیا ہوگا یا اتنا تنگ آ گیا ہوگا کہ کوئی کچھ اشعار اس نے سوچے اپنے دل میں، اور ابھی وہ اشعار اس نے اپنے زبان سے پڑھے بھی نہیں کہ اسی کے کان اس کو بھی سن سکے، ابھی یہ کیفیت بھی نہیں ہوئی، ابھی دل ہی دل میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں دل کی باتوں کو، حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو کہ وہ باپ جب آئے گا تو آئے پر اس سے پوچھنا کہ وہ کلمات ہیں کیا کہ جو تیرے کان بھی ابھی نہیں سنے، ذرا وہ کلمات تو سنا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر یہ پیغام دے کر چلے گئے، وہ بوڑھا باپ اور بیٹا دونوں آئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تم اپنے بچے پر زیادتی کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے کہ تمہاری شکایت کر رہا ہے تمہارا بیٹا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس باپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پوچھئے کہ میں جو کچھ کماتا ہوں اور یہ جو کچھ کماتا ہے اس میں سے تھوڑا میں اسی کی پھوپھی کے لیے، اسی کی خالہ کے لیے اور اسی کی ماں کے لیے خرچ کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے اوپر نہیں خرچ کرتا، کہ میرے پاس میری بیوی بھی ہے، یہ اولاد بھی ہے اور اس کے بھائی بہنیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ بھی میرے ساتھ رہتی ہیں، آپ ذرا پوچھئے کہ اس کی کمائی میں سے میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں کہ یا اس کی پھوپھی اور خالہ پہ خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ تو اس بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہے، تمہارا باپ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ میری کمائی میں سے تھوڑا لے کر، جو وہ لوگ چونکہ بیوہ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنا ہے، اس لیے یہ باپ تھوڑا سا تمہاری بھی کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، تم کو اعتراض کی کیا بات ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شیخ بتاؤ یہ کہ تمہارے دل میں کچھ کلمات آئے تھے جو تمہارے کان نے بھی ابھی نہیں سنے، تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ آدمی ایسا اندر سے جو ہے خوش ہو گیا اور اس کا ایمان ایسا بڑھا اور وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو روزانہ آپ کے معجزات اور آپ کی کرامتیں اور آپ کی جو ہے عجیب عجیب باتیں دیکھ کر اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا کرتے رہتے، لیکن آج تو مجھے یہ یقین ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تک وہ ان کلمات کو اپنی زبان سے نہیں نکالا اور میرے کان اب تک نہیں سنے، وہ صرف میرے دل میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ کے پاس اللہ نے وحی کے ذریعے سے میرے ان کلمات کی وحی نازل کر دی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرا اور ایمان بڑھ گیا کہ آپ سچے اور پکے نبی. اس کے بعد اس نے کچھ اشعار سنا ہے. ان اشعار کا مطلب میں سناتا ہوں. اس نے کہا کہ اے بچے، جب تو پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد میں تیری حفاظت میں نے کی، تیرے پیدا ہونے کے بعد تیری حفاظت میں نے کی اور تیری حفاظت میں اپنی جان سے زیادہ کرتا تھا. میں نہیں کھاتا تھا تجھے کھلاتا تھا، میں نہیں سوتا تھا تجھے سلاتا تھا، اور میں تجھے کبھی اگر کوئی بات کی بیماری ہو جاتی تو میں رات بھر تیری حفاظت کرتا، میں تجھے جو ہے سلانے کی کوشش کرتا کہ تو وہ درد کی وجہ سے تو جو ہے سو نہیں پاتا تھا تو میں اپنی نیند اڑا دیتا تجھے سلانے کی کوشش کرتا، ایسا ہوتا تھا کہ وہ بیماری تجھے نہیں مجھے لگی ہے. بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک تو میری کمائی پر پورے تو حقوق ادا، تو جو ہے بڑا ہوا اور میری کمائی تیرے بڑے ہونے میں لگی، تو کھایا تو پیا تو بڑا ہوا، پھر یہاں تک کہ تو ایک جوان ہوا کہ جس کی میرے کو خواہش تھی کہ میرا بیٹا جوان ہوگا اور بڑا ہوگا تو میرے بازوؤں کے واسطے تھوڑا سا سہارا بنے گا، تو بڑا ہوا اور جب تو بڑا ہونے کے بعد میں اے میرے بیٹے، اگر تو میرے ساتھ میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو بھی کم از کم ایک شریف پڑوسی کا تو حق ادا کر دے. اگر تو میرا حق باپ ہونے کی حیثیت سے ادا نہیں کر سکتا تو محلے میں ایک بوڑھا ہوتا ہے, اس بوڑھے کا حق ادا کرنے کا اللہ نے, اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے, تو کم از کم اس بوڑھے محلے کے بوڑھے بوڑھے آدمی کی طرح سمجھ کر میرا حق ادا کرتا. اے میرے بیٹے, تو جب بڑا ہو گیا تو میرے اوپر تو نے سختی کی, کم از کم نرمی سے گفتگو کرتا, تو نے میرے ساتھ سختی کی, سخت انداز میں تو نے میرے ساتھ کلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سنے. اس کے بعد احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کا گریبان پکڑ لیے. گریبان بولے تو معلوم, بچوں کو نہیں معلوم, یہ کالر اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہماری حیدرآبادی زبان میں گلا پکڑ لیے. گلا دبائے نہیں حضور, گلا پکڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جوش آیا, اتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے کہ اس جوان کا گریبان پکڑ کے فرمایا انت و مالک لی ابی کا, اس کے بعد ڈھکل دیا اور فرمایا کہ جا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, تو ذرا بھی آواز نہیں کر سکتا. میرے بزرگ اور دوستو, کیا مرتبہ ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اسی واسطے جگہ 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 قرآن پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ لوگوں, اپنے ماں باپ کے بارے میں خوب ہوشیار رہنا, ماں باپ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرنا. میرے بزرگوں اور دوستوں, مسلم اور ترمذی کی ایک روایت سناتا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں دوسرے گناہوں کا عذاب نہیں دیتے, بہت سے گناہوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں رکھتے ہیں, لیکن ماں باپ کی نافرمان ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں مرنے سے پہلے عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت آسان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات بلند کریں اور اس کی مغفرت ہو اور بخشش ہو جائے, تو تین کام کرے. ایک یہ کہ کمزوروں کے اوپر شفقت کرے, احسان کرے, اور دوسرے یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے, اور تیسرے یہ کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک رکھے. کمزوروں الگ ہے اور غلام الگ ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, اس زمانے کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہماری اولادوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ماں باپ کا یہ مقام ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہاں اس ملک کے اندر آنے کے بعد میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ہماری اولادوں کو کچھ نہیں بول سکتے. نہیں, یہ ہماری غلطی ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم ہمارے پاس جب تک بچہ رہتا ہے اس وقت تک ہی اس کو سکھا دینا چاہیے کہ بھائی باپ باپ ہے, ماں ماں ہے, ماں باپ کی بات کے خلاف تمہاری کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, بہت فکر کرنے کی بات ہے. میرے استاد حضرت مولانا الحاج نیر ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں دیکھا حال سنایا تھا ایک مرتبہ ہماری درسگاہ کے اندر. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا, بچوں سنو, میں تم کو یہ حدیث جب انہوں نے ہمارے سامنے ذکر کی تھی, یہ ترمذی کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی, کہ تین باتیں کر لو کہ تمہاری موت آسان ہو جائے گی, اللہ مغفرت فرمائیں گے, کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو, اور اپنی باندی اور غلاموں کے اوپر جو ہے بوجھ نہ ڈالو, یعنی اپنی ماتحتوں کے اوپر بوجھ نہ ڈالو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کی شرح میں اور پھر اس حدیث کو ساتھ اس کے ساتھ ملایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب ضرور دیتے ہیں. فرمایا, ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے گیا تھا, بہت پہلے کی بات, یہ تو انہوں نے ہم کو جو سنائی 1980 کے دہے میں سنائی, اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا 10-12 سال پہلے کی بات ہے بچوں, یہ یعنی مطلب یہ کہ 1960-70 کی بات ہے. وہ اس زمانے میں تو یہ آج کا مکہ اور آج کا حرم اور آج کے مدینہ اور آج کا حرم نہیں تھا, اس زمانے میں تو بہت سی گلیاں تھیں. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بچوں, میں تم کو سناتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ یہ کہ ایک نوجوان آدمی ایک بوڑھے کے گلے میں زبردست پھندا ڈالا, یعنی اس کے گلے کے اندر ایک رسی باندھی اور اس کی کمر میں ایک رسی باندھی, اور بوڑھے کو جو ہے اوندھا منہ کیا اور اس کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. وہ باپ تکلیف کی وجہ سے لوگوں سے کہتا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. وہ بوڑھا بولتے رہتا ہے. لوگ جب جا کے اس نوجوان کے ہاتھ میں سے رسی لے کے کاٹنا چاہیں تو بوڑھا کہتا ہے نہیں نہیں چھوڑ دو بس تکلیف کی وجہ سے بول رہا ہوں, چھوڑو. یہاں تک کہ ایک فاصلہ طے کیا جوان, ایک فاصلہ طے کیا. اس کے بعد میں جب وہ فاصلہ طے ہو جانے کے بعد اور آگے کھینچ رہا تھا وہ نوجوان تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا رک جا, اگر اس سے زیادہ آگے بڑھے گا تو ظلم ہو جائے گا, اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو یہیں تک کھینچا تھا, تیرا بھی حق ہو گیا کہ تو نے مجھے یہاں تک کھینچا. میں نے بھی اپنے باپ کو ناحق یہاں تک کھینچا تھا, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل میں ڈالے اور میں بھی اسی انداز میں اپنے باپ کو کھینچا تھا, آج تو بھی میرے کو یہاں تک کھینچ رہا ہے, اگر اس سے ذرا بھی آگے بڑھے گا تو تیری اولاد تجھے اس سے زیادہ تجھے برباد کرے گی. بیٹا چھوڑ دے, رک جا. جو نوجوان نے وہاں چھوڑ دیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, ماں باپ کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی لاپرواہی جائز نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا دین صرف ذکر اذکار کا نام نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا دین صرف قرآن کی تلاوت اور تسبیحات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا معاملہ کرو, اچھا برتاؤ کرو, خدمت کرو. ہاں ایک فقہی مسئلہ بھی سنا دوں کہ حکم ماننے میں باپ کا حکم پہلے مانا جائے گا, ہدایت ماننے میں باپ کی ہدایت پہلے مانی جائے گی, لیکن خدمت میں پہلے ماں کی خدمت کی جائے گی. خدمت میں پہلے ماں کی خدمت کی جائے گی لیکن حکم مانا جائے گا پہلے باپ کا. باپ جتنے باپاں بیٹھے ہوئے وہ سب خوش ہو گئے ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ خدمت کا جب معاملہ آئے تو پہلے ماں کی خدمت کرنی ہے, اس لیے کہ ماں کی خدموں کے نیچے جنت ہے. بیٹھے ہوئے ہیں, ماں بھی ہے باپ بھی ہے, دونوں نے کہا کہ بیٹا تم یہ نہیں یہ کرو, دونوں نے ایک ساتھ کہا, ماں نے ایک حکم دیا باپ نے ایک حکم دیا, تو اولاد پہلے باپ کی بات کو پورا کرے گی اس کے بعد میں ماں کی بات کو پورا کرے گی. اور دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ بولے کہ پیر دباؤ سر میں دبا دو. آج کل ہماری اولاد کو پیر اور سر کا معلوم ہی نہیں, ماں باپ کے پیر اور سر بھی دبائے جاتے ہیں, ان کو تصور بھی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب بولے نا, خود میں اپنی بات بتاتا ہوں, اپنی چھوٹے بچوں کو آپ بولو کہ ذرا آؤ ذرا پیر دبا دو تو ہاں پیر دبانا, شرما رہے ہیں آج کل بچے اپنے باپ کے پیر دبانے کے لیے. عجیب اولاد ہو گئی, شرما رہے. ہم لوگ تو ترستے تھے کہ والد صاحب اور اما جان بولیں, اب بولیں جب بولیں, اب بولیں جب بولیں. جب وہ چھوٹوں کو بولتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ نہیں وہ ہمارے لیے, اس لیے ہم خود جاتے تھے اور دبانا شروع کر دیتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا ہو ذرا میرا پیر دبا دو, ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے لیے. اور آج یہ اولاد کو براہ راست بولے کہ بتا دے دبا دے بیٹا, میں نے دباتا جا صاف. اصل میں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو اپنا ادب ہی نہیں سکھایا ہے, بڑوں کا ادب ہی نہیں سکھایا. کبھی کبھی بڑوں کے, آپ کو میں ایک بات بھی بتا دوں, ہمارے بزرگان دین فقہاء کرام نے لکھا ماں باپ کے ساتھ دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہیں. جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کو سنائی اس کے اندر دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہیں, ان سب میں باپ نانا اور نانی دادا اور دادی سب داخل ہیں. ہمارے بچوں کو خصوصیت سے یہ یہاں جو ممی ڈیڈی والے بچے ہیں نا, ان کو نہ نانا معلوم نہ دادا معلوم. ابھی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے ابھی حال میں, وہ یہاں رہتے ہیں, ان کے بڑے بھائی بھی یہاں رہتے ہیں, ان کے بچے یہاں پر ہیں, وہ کچھ تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بڑے بھائی کے پاس چھوڑنے کے لیے کہا, تو چلو چلو میں تم کو وہاں چھوڑتا ہوں. تو یہ کون ہے؟ میں نے کہا تایا. تایا واٹ مینس آف تایا, واٹ مینس آف تایا. انہوں نے آ کے مجھ سے کہا مولانا ایسا بول رہا بچہ, تو بولا تمہاری غلطی ہے کمبخت, تمہاری غلطی ہے, تم نے اپنا رشتہ ہی نہیں بتایا کہ یہ تمہارا تایا ہے, تمہارے باپ کا بڑا بھائی ہے. اور جب تم اپنے تایا کا نہ تم اپنے بڑے بھائی کا نہیں بتائے تو تم دادا کا بتائے ہوں گے. تمہارے دادا تمہارے بابا تو مر گئے نا, تم تو دادا کا نام بھی نہیں لیے ہوں گے اب تک, اس لیے یہاں کی اولاد کو دادا نہیں معلوم, پردادا کا معلوم رہے گا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, یہ ہماری اپنی غلطی ہے, ان کو یاد دلانا چاہیے, ان کو یاد دلانا چاہیے یہ رشتے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے وبذی القربا, حقوق صرف ماں باپ کے نہیں, رشتے داروں کے بھی حقوق ادا کرو, صلہ رحمی کرو. ارے اب بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ چچا کون ہے پھپھو کون ہے, کیا صلہ رحمی کرے گا بچہ, جاتے ہی نہیں, لے کے جاتے ہی نہیں. ہمارے بڑے کیا کرتے تھے یہ سب پوچھو, یہ بڑے جتنے ہیں 50-60 سال کے یہاں بیٹھے ہوئے, سب کو پوچھو کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے عید برات میں اور دوسرے اور موقعوں پر, پورے گھر کو لے کے جاتے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ ایک مرغی کے پیچھے بچے چوزے جا رہے ہیں, سب کو لے جاتے تھے. کہاں کہاں لے جاتے تھے؟ صرف دادا دادی تو گھر میں ہی رہتے تھے نا, وہ تو کہیں اور تھوڑی رہتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ ہمارے باپ کے کون خلیرے بھائی, ہمارے باپ کے خلیرے تایا, ماں کی خلیری بہن, ماں کی خالہ زاد بہن کے والد, اور کیا کیا کیسے رشتے ہوتے تھے, ان کے پاس لے آتے تھے ایسا جیسا کہ اپنے باپ کے پاس لے جا رہے. اسی لیے برکتیں تھیں, اسی لیے اس وقت جو ہے روحانیت تھی, اسی وقت یہ رشتوں کے ادا کرنے کا تھا تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی. آگے کا جو جملہ ہے وہ وہی ہے, وہ بھی دل قربا, اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, صلہ رحمی کرو, اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آسمان پہ. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, یہ ہمارا ایک, ہم کو ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے اصل میں, یہ ایسا ہمارا کلچر بنانا ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں, اور اللہ کا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر ہم ایسا معاشرہ یہاں بنانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے لیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہی بات ہے کہ ہمارا ہی دل نہیں چاہتا, یہی بات ہے کہ ہمارا ہی دل نہیں چاہتا, اسی وجہ سے یہاں پر وہ معاشرہ نہیں بن پا رہا ہے. ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اگر ہم یہ باتیں سکھائیں گے اور ان کو ان کے دل میں, ان کی گٹھی میں یہ بات بٹھائیں گے تو پھر یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے. اور آگے کی باتیں, حضرت ایک ہی جملہ ہوا, معافی چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.